الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. بزرگ اور دوستو, یہ دنیا بہت مختصر ہے اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. یہ بات اتنی یقینی بات ہے کہ اسے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. ہاں, موت کے بعد کیا ہوگا یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی مذہب بات ہے. کافر کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کی بات ہو رہی ہے, لیکن جہاں تک مرنے کا تعلق ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک آدمی نے کہا کہ کیا آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں, کیوں نہیں رکھتا؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں رکھتا اس پر یقین. حضرت نے ان کے ظرف کے مطابق اس کو جواب دیا. کہتے کلم الناس بقدر عقولهم, یعنی اللہ تعالیٰ نے کا کلام ہے, یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کے مطابق بات کر دو, کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص ہر بات کو نہیں سمجھتا. جتنی عقل اس کی ہوتی ہے اتنی بات سمجھ سکتا ہے. حضرت نے ان سے جواب میں کہا کہ یا آخرت ہے یا نہیں ہے, دو باتیں ہو سکتی ہیں. اگر نہیں ہے تو تجھے کیا فائدہ, کون تجھے انعام دے گا کہ تو نے نہیں مانا, اور کون مجھ سے حساب کرے گا کہ تو نے آخرت کو کیوں مانا ہے؟ اس میں تم برابر ہیں, اس مسئلے میں تو ہم برابر ہو گئے. لیکن اگر ہے تو میں تو بچ گیا, تو کیا کرے گا؟ یہ گویا کہ عقلی دلیل اس کو دی اور وہ شخص مسلمان ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محفوظ راستہ یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. محفوظ راستہ یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے محفوظ راستہ. دیکھیں, جس وقت ہم جاتے ہیں کسی بھی سفر پہ تو یقیناً ہم راستے کا خیال رکھتے ہیں اور راستے میں آرام دہ سفر اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کمزور ہے, لیکن اس پہ اتنا زور نہیں ہوتا جتنا کہ اپنی منزل پہ پہنچنے پہ زور ہوتا ہے. مثلاً ایک شخص ہے, ایک گاڑی اس کو 3 گھنٹے میں پہنچا سکتی ہے اور دوسرا اس کو 10 گھنٹے میں پہنچائے گی. وہ 3 گھنٹے والی آرام دہ نہیں ہے, اس کو سیٹ نہیں مل رہی, ویسے کھڑے ہو کے جانا پڑ رہا ہے. اور اس کو جلدی جانا ہو تو اس 3 گھنٹے کے سفر کو ظاہر ترجیح دے گا, کیونکہ اس کو جلدی پہنچا دے گا اپنے مطلب تک. اس طریقے سے یہ جو ہماری زندگی ہے یہ ایک عارضی سفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دنیا کی کیا حیثیت ہے, میرے لیے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ایسے جیسے کوئی سوار تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے, سائیدار کے نیچے سستانے کے لیے ٹیر جائے اور پھر بعد میں چل دیے, بس یہی حیثیت ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور واقعتا بات بھی یہی ہے. یعنی مثال دی ہے کہ اگر کوئی سمندر سے ایک پرندہ آتا ہے اور تھوڑا سا اسے پانی لیتا ہے چونچ میں, تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ تو اس پانی کو جو نسبت ہے پورے سمندر کے ساتھ, ہماری اس زندگی کو آخرت کے زندگی کے ساتھ اتنی نسبت بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر زندگی لامحدود ہے. ایک دفعہ چل پڑا تو پھر رکے گا ہی نہیں ہے, پھر اس کے بعد چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, چلتی رہے گی. کسی نے مثال سمجھانے کے لیے دی کہ اگر ایک شخص دیکھیے کہ ایک پرندہ آتا ہے, وہ 1000 سال کے بعد ایک رائی کا دانہ لیتا ہے اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا رائی کے دانوں سے بھری ہوئی ہے, اور ایک پرندہ آتا ہے وہ 1000 سال کے بعد ایک رائی کا دانہ لے کے جاتا ہے, تو ایک دن یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اب دیکھیں ہمارے سامنے کیا صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی کفر کی حالت میں چلے گیا, پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم اور تکلیف ہے. اس کا تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے پھر. اس کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسے تکلیف ہوگی. بس اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرما دے. تو یہ جو ہے نا, مطلب یہ تکلیف تو بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی گناہگار ہے تو گناہوں کے بقدر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ صاف ہو جائے اور جنت کے قابل ہو جائے. اب کسی ایک نماز کے بدلے میں کتنا جہنم میں چلے گا یہ تو اللہ تعالیٰ بس جانتے ہیں. اللہ پاک کی ہماری حفاظت فرما دے. تو گناہوں کے بقدر جو جہنم میں جلنا ہے یہ بھی بہت سخت بات ہے. تو اس لیے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخرت میری کیسے ہوگی, اس کے لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے. اب دیکھو نا, ہم لوگ یہ بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی آئے گی اور اس میں ہم سے حساب کیا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم ذرا جن کے ناموں پہ فخر کرتے ہیں, صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, یہ وہ لوگ تھے جو کہ مسلسل اعمال میں لگے ہوئے تھے. ان کے اعمال کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ حالت تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانور کو دیکھ کر رش کرتے کہ دیکھو نا اس کے ساتھ حساب نہیں, میرے ساتھ حساب ہوگا. یہ کیسا آرام کے ساتھ سویا ہوا ہے. کاش میں بھی کوئی تنکا ہوتا جس کو کوئی جانور کھا لیتا اور ختم ہو جاتا, میرے ساتھ حساب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھی, جہاں تک بشارت دی میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا کہ ان کے راستے میں شیطان نہیں آ سکتا, عمر کے زبان پہ حق بولتا ہے. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں, بھائی میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے راز بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ نہیں پوچھ رہا, بس صرف اتنا بتا دے کہ میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے, میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے. کسی نے ان سے کہا, حضرت آپ کو کیوں فکر ہے, آپ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں فرمائی ہیں, تو آپ کیسے مطلب اس کو بھول جاتے ہیں. فرمایا جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی ہے, ہم سے فرمائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو عمل کر چکے وہ محفوظ تھے, کیونکہ نتیجہ سامنے تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے عمل کیا اس کا ہم کیسے حساب دیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے عمل کیے اس کا ہمیں کیا پتا. تو یہ والی بات نرس کرتا ہوں کہ جو بڑے لوگ تھے وہ تو ڈر رہے تھے, اور ہم جیسے لوگ آرام و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم تو ایسے کہوں گے, ہم تو ایسے ہیں. کہتے ہیں وہ بہت بیوقوف آدمی تھا نا, تو اس نے دو رکعت نماز پڑھی تو انتظار کرنے لگے کہ اب کوئی فرشتہ آئے گا مطلب مجھے بشارت دینے کا, ہاں جی جنت کا. حالانکہ خدا کے بندے ابھی آپ نے کیا کیا ہے, تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں, ہم لوگ ابھی سوچ میں نہیں ہیں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی, کون سی آیت پڑھی, اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرمائے اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کر لیں. کن صحابہ کا, جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں, صبح و شام رب کو پکارتے ہیں, دون ربم بالغداد والعشی یریدون وجہ, صرف اس کی رضا چاہتے ہیں. ولا تطیع من اغفلنا قلبا ذکرنا, اور ان کی بات نہ مان جن کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہے. واتبع ہواہ, اور جن نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے. وکان امر فرطا, اور ان کا جو عمل ہے, ان کا جو کام ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک صحابہ کرام کی اس مقام کی طرف اشارہ کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کون سا مقام ہے. تھوڑا سا غور فرمائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث, یا حی یا قیوم تو ہم سب جانتے ہیں اللہ پاک کے دو نام ہیں, برحمتی کا استغیث, تیری رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. برحمتی کا استغیث, اصلح لی شانی کلہ, میری ہر حالت کو درست فرما. ولا تکلنی الی نفسی, اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر, طرفت عین ایک لمحے کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. یہ جو ہے نا یہ کیا بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم لوگ اس سے غافل ہو گئے تو ہم تباہ ہو سکتے ہیں, تباہ ہو سکتے ہیں. کیسے, میں آپ کو بات بتاؤں, اللہ نہ کرے نہ کرے کوئی شخص لڑائی میں آ جائے, اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے, غصہ میں آ جائے اور اس غصہ میں اس کا ہاتھ پسٹل پہ چلے جائے تو چند لمحے ہوں گے نا, ایک سیکنڈ ہوگا, لب دب دبایا اور دوسرا آدمی مر گیا, کیا خیال اس کے بعد پھر کیا ہوگا, وہ آرام سے جی سکے گا؟ اب گیا, اب وہ اپنے واپس اپنی حالت پہ نہیں آ سکتا. کیوں, اب کیا ہوگا, یا تو یہ گرفتار ہوگا, سزا ہوگی, پھانسی ہوگی, یا پھر مفرور میں جائے گا اور کسی گینگ میں شامل ہوگا, پھر ان گینگ کے سارے نخرے برداشت کرنے ہوں گے, اس کی زندگی ایک فاسق و فاجر کی زندگی بن جائے گی. وہ اپنے زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے ہر بڑے شخص کے سامنے ہتھیار ڈالے گا. کیوں, ایک لمحہ صبر نہیں کر سکا, ایک لمحہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, نتیجتاً پوری زندگی داؤ پر لگ گئی. یہ تو ایک بات. دوسری بات, خدا نہ خواستہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس گپ شپ لگ رہی ہے, لطیفے پڑھے جا رہے ہیں, لطیفے کہے جا رہے ہیں, لوگ آپس میں لطیفے کہتے ہیں, ایک لطیفہ کفریا چل پڑا, جیسے آج کل ہیں, آج کل یہ سوشل میڈیا پر اس کی چیزیں آتی ہیں, ایک کفریا لطیفہ آئے اور اس پر ہنس پڑا, اس کا ایمان چلا گیا. اب بتاؤ کہاں گیا, اس کے سارے نمازیں ختم, اس کے روزے ختم, اس کی بیوی اس پر طلاق, اور اس کے جہاز ختم, اس کو کچھ بھی پاس نہیں رہا. اگر مسلمان ہو گیا تب اس کا یہ حال ہے, اور اگر کافر مر گیا ہمیشہ اکیلے جاننے میں. تھوڑے سے چند لمحے کی بات تھی, چند لمحے کی بات تھی. اب اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے نہیں ضروری, اپنے آپ کو بچانا کتنا ضروری ہے, میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. صحیح بات ہے, تو اسپتال میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں ایک لائن میں لگے ہوتے ہیں, لائن میں لگے ہوتے ہیں, اس لائن میں نمباری ہوتی ہے, کیا خیال ہے کسی نے دوسرے مریض کو اپنی باری دی ہے؟ حالانکہ مریض کو مریض کا پتہ زیادہ ہوتا ہے نا, تکلیف کا پتہ چل چکا ہوتا ہے اس کو کہ تکلیف کسے کہتے ہیں. ایک مریض دوسرے مریض کو راستہ نہیں دیتا, بلکہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے مریض سے آگے کراس کر کے چلا جاؤں. یہ صورتحال ہوتی ہے دنیا کا, ہمارا یہ حال ہے اگر ہم دنیا کے بیمار ہیں. ہم دین کے جب بیمار ہوتے ہیں, آخرت کے بیمار ہوتے ہیں, اخلاقی طور پہ بیمار ہوتے ہیں, ہمارا دل بیمار ہو, ہمارا نفس بیمار ہو, ہم کہتے ہیں پہلے دوسرا ٹھیک ہو جائے پھر میں ٹھیک ہو جاؤں. یہ کیا سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پہلے دوسرے ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا انسان فطری طور پر سوچ تو لے کہ انسان کیا اپنے آپ کو آگ کے اندر برداشت کر سکتا ہے؟ جب آگ کے اندر برداشت نہیں کر تو مستقبل کی آگ کے اندر کیسے برداشت کرے گا؟ تھوڑا سا غور فرمائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ راشد ہے, خلیفہ راشد ہے, ان کا جو حکومت ہے وہ مثالی حکومت تھی, اور وہ مجدد ہے, پہلا مجدد, جو 100 سال کے بعد مجدد آتے ہیں نا, وہ پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کو ایک بدو نصیحت کر رہا ہے, بدو نصیحت کر رہا ہے, کہتے ہیں عمر کیا حال ہوگا تیرا کہ تیری وجہ سے لاکھوں لوگ جنت میں چلے جائیں اور تو خود جہنم چلے جائیں, تیرے وجہ سے لاکھوں لوگ جنت چلے جائیں اور تو خود جہنم چلے جائیں, تیرا کیا حال ہوگا؟ تو عمر بن عبد العزیز ٹکرا گئے, ڈر گئے. اور بات یہی ہے, بات یہی ہے, سب سے پہلے اپنی فکر, سب سے پہلے اپنی فکر, اور جو اپنی فکر کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ دوسروں کا کام بھی لیتا ہے, جو اپنی فکر چھوڑ دیتے ہیں ان سے دوسروں کا کام بھی نہیں لیتا, نہیں کر سکتا کام. کیوں, جو دوسروں کی فکر کرتا ہے وہ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہے. بس سمجھ رہے نہیں, یعنی دوسروں کو کمزور سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہے. اس آدمی سے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اس آدمی سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. جو آدمی اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں بلکہ خود محتاج سمجھ رہا ہے, اس سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, باقی لوگوں کو فائدہ ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس امت میں ان سے بڑے کوئی نہیں, امت میں بڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی نہیں. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھا؟ عمر ایک دفعہ مشورہ ہو رہا ہے, مشورہ صحابہ کرام کا مشورہ ہو رہا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درمیان میں موجود ہے, مشورہ دے رہے ہیں سارے. اخیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا بھی ایک رائے ہے, میری بھی ایک رائے ہے, اگر یہ رائے صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور میرے شیطان کی طرف سے, اگر غلط ہے تو میری طرف سے میرے شیطان کی طرف سے. یہ اصل میں بنیاد ہونی چاہیے کہ اپنے اوپر کون سی نظر ہونی چاہیے, اپنے اوپر کمی کی نظر ہونی چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. اس نے کہا مجھے اپنے شیخ شہاب سے دو نصیحتیں پہنچی ہیں, دو نصیحتیں. ایک نصیحت یہ کسی اور کے اوپر بدگمانی نہ کرو اور اپنے اوپر اچھا گمان نہ کرو, کسی اوپر کو بدگمانی نہ کرو اور اپنے اوپر اچھا گمان نہ کرو, یہ دو نصیحتیں مجھ سے فرمائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کیا کریں, اپنے اوپر ہمیشہ نظر سخت رکھے کہ کہیں میں غلطی پہ تو نہیں جا رہا. دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کیا نظر آ رہا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, تیرے رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اصلح لی شانی کلہ, میری ہر حالت کو درست کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اصل میں ہمارے لیے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن پیغمبر کا جو بھی کام ہوتا ہے امت کے لیے ہوتا ہے, وہ امت کے لیے ہوتا ہے. تو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نمونہ دے دیا کہ اپنی فکر کرو, اپنی نفس کی فکر کرو. یعنی اس وجہ سے ہمیں اپنی نفس کی فکر کرنی پڑے گی. اب اپنی نفس کی فکر ہے کیا؟ میری گاڑی خراب ہو گئی, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنی گاڑی کو خراب ماہر ڈرائیور بن کر اس کو خراب طور پر بھی چلا سکوں. ایسے ڈرائیور ہوتے ہیں خراب گاڑی کو بھی چلا لیتے ہیں, لیکن محنت و مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ غریب تھے بہت زیادہ, وہ ایک ویگن چلاتے تھے. ان دنوں ایک ویگن چلتا تھا, ان کے چونکہ بہت ماہر ڈرائیور تھے اور ساتھ میں مکینک بھی تھے لیکن پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے سوئچوں کے لیے بجائے وہ رسیاں چھوٹی چھوٹی لگائی ہوئی تھی, ان رسیوں کو کھینچتے تھے, اور جو ساتھ بیٹھے ہوتے تھے ان سے کہتا اب یہ کھینچو اب یہ کھینچو اب یہ کھینچو, اس کے ساتھ وہ گاڑی چلاتے تھے. پوری عمر اس بیچارے نے ایسے گزاری. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان مطلب یہ ہے کہ اپنی گاڑی کو چلائے اور چاہے جیسے بھی ہے کچھ نہ کچھ کرتا رہے. ایسے لوگ کو کہتے اخیار. بزرگوں نے کیا فرمایا, یہ لوگ ہیں اخیار. اخیار ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ول پاور کے ذریعے سے علم کو صحیح حاصل کر لے اور پھر ظلم کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کر لے, مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کر. یہ عمر بھر یہ کرتا رہے گا. اب ان کے لیے نماز بھی مشکل, روزہ بھی مشکل, زکات بھی مشکل, حج بھی مشکل, معاملات بھی مشکل, لیکن مشکل کو برداشت کر کے وہ کر رہا ہوگا. یہ بھی ایک راستہ ہے اور اس پر بھی کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ظاہر مستقل مشکل ہے نا. بعض لوگ بلکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار ہم سے نہیں ہو سکتا, بس ٹھیک ہے جی وہ کر لیا ہم نے, ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ شیطان ان کو وسوسہ ڈال لیتا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ چیز ہو نہیں سکتا. تو ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اخیار کہتے ہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ابرار کہتے ہیں. ابرار وہ لوگ ہیں جو اپنی آپ کو جان لیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں. تو جو بیمار ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جا کر پھر اپنا علاج کر لیتا ہے, اور جب علاج کر لیتا ہے وہ صحیح ہو جائے, جب صحیح ہو جائے تو صحیح ماشاء اللہ پوری زندگی کا لطف اٹھاتا ہے اور سارے کاموں کو صحیح صحیح کرتا ہے بغیر مشقت کے کرتا ہے. ایک بیمار آدمی اپنی نماز بھی بڑے مشقت سے پڑھتا ہے, ٹوائلٹ بھی بڑے مشقت سے جاتا ہے, ہاں جی اس چیز کے ساتھ ملنے کے لیے بھی بڑے مشقت سے اٹھتا ہے. لیکن جو صحت مند آدمی اس کے لیے تو مشقت نہیں ہوتی ہے, کام تو سارے وہ بھی کرتا ہے, کام صحیح بھی کرتا ہے, لیکن یہ کام صحیح کرتا ہے. ایسے لوگ کو ابرار کہتے ہیں. ایسے لوگ روحانی معالج کو تلاش کر لیتے ہیں, کسی شیخ کے پاس چلے جاتے ہیں, اپنے علاج مکمل کر لیتے ہیں. جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا وہ کوئی اور کام نہیں کرتے. کیا خیال, جب تک وہ ورکشاپ میں گاڑی اس کو آپ چلاتے ہیں اس وقت تک آپ ظاہر مطلب گاڑی ورکشاپ میں ہوتی ہے تو ظاہر اس کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ جو مطلب یہ طریقہ ہے اس کو ابرار کا طریقہ کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور جب اصلاح ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر سبحان اللہ اس کے سارے کام اس کے مطابق ہوتے ہیں. اب کیا بات ہوتی ہے اس میں, اس میں پہلے کام میں اور دوسرے کام میں بھی اس میں بھی فکر ہے, اس میں بھی فکر ہے, اس میں بھی مشقت, اس میں بھی مشقت, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں جو شیخ کے پاس آدمی جاتا ہے اس کی سلسلے کی برکت اور اس کا تجربہ شامل ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے, آپ ایک عام آدمی سے کہتے ہیں گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے, جو گاڑی واڑی چلاتا ہو, اور ایک آدمی صحیح مکینک ہو اور اس تجربہ کار ہو, اور اس کا مطلب یہ کہ اس کو مطلب ظاہر اس کے اوپر کافی لوگ آتے ہو, اعتماد ہو. اب ان کے پاس جب گاڑی لاتے ہیں تو کتنے دیر میں ٹھیک کرے گا, وہی کتنے دیر میں ٹھیک کرے گا, فرق ہے نا. تو اس کو جو ایکسپیرئنس ہے اس کا فائدہ ہے, دوسرا اپنے سلسلے کی برکت کا فائدہ ہے. اس وجہ سے ایسے لوگوں کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے اور یہ بہت آرام کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں. یہ تو دو کام ہو گئے. تیسرا بھی ایک طریقہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے لیکن وہ ہمارے سارے لوگوں کے بس میں نہیں ہے, لیکن جن کو قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. وہ کیا ہے, جن کو یعنی دیکھو نا, جو شیخ کے پاس جائے گا تو ان کو کم از کم یہ تو کرنا پڑے گا کہ اپنی شیخ کی بات ماننی پڑے گی, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, چاہے آسان ہو چاہے مشکل ہو, ماننی پڑے گی. تو اس میں مشقت تو اٹھائے گا نا کم از کم. ہاں تجربے کی وجہ سے ان کو فائدہ جلدی ہو جائے گا لیکن مشقت تو کرے گا نا کم از کم. لیکن اگر کسی کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہو جائے اور وہ اس محبت کی وجہ سے چاہے گا مجھے کچھ کہے تاکہ میں کروں, اس کو شیخ کی بات ماننے میں مشقت ہوگی؟ اس کو کوئی مشقت نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے تو مزہ ہے. وہ تو چاہتے کہ مجھے کچھ کہہ دے. صحابہ کرام کو آپ سلم کی بات ماننے میں مشقت تھی؟ ان کے تو دو نعرے تھے, بہت مشہور نعرے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ایک نعرہ آمنا و صدقنا, ہم ایمان لے اور ہم نے تصدیق کر لی. یہ کیا ہے, یہ ہدایت کا نظام ہے. آمنا و صدقنا, ہم ایمان لے اور ہم نے تصدیق کر لی. اور دوسرا نعرہ تھا سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا, اطاعت کر لی. یہ سبحان اللہ نفس کی اوپر سواری ہے. وہ یہ دو باتیں سب جو ہمارے صحابہ کرام کے بعد بنیادی نعرے تھے, اگر یہ کسی کے اپنے شیخ کے ساتھ ہو جائے, سمے نہ ہوتا نہ والا, مجھے بتاؤ اس کی اصلاح کتنی جلدی ہوگی؟ اس کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ جو مشقت اس کو اس کے بات میں تھی وہ بھی نہیں ہوگی, لہذا بہت جلدی اس کو فائدہ ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے واقعی جن بزرگوں کے ساتھ لوگوں کو اتنی محبت ہو چکی ہوتی ہے, ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہوتی ہے, ان کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی جلدی جلدی وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ گئے تھے, یہ بہت مالدار تھے, خاندانی طور پہ بہت مالدار تھے. جس وقت ماشاء اللہ یعنی والد صاحب ان کے فوت ہوئے تو اپنے سارا مال چچا کو دے دیا یعنی بطور امانت, اور خود جو علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. پہلے علم حاصل کر لیا, پھر کسی شیخ کی تلاش میں چلے گئے. اب شیخ کی تلاش میں بہت دور چلے گئے مورن نہر کا علاقے میں, وہاں پر ایک بزرگ تھے جو بات نہیں کرتے, وہ بیٹھے ہوتے تھے صرف, نماز پڑھتے تھے, کھانا لوگ دیتے تو کھانا کھا لیتے تھے, بس سو جاتے تھے, درمیان میں کوئی بات نہیں, بس مراقب ہوتے تھے. یہ ان کے ساتھ دو سال رہے, ایک بات بھی ان کے ساتھ نہیں کی. اب دو سال کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جو بات نہ کرتا ہو, کیا خیال ہے کیسے ہوگا؟ بڑے عجیب بات ہے, اس نے تو بہت مشکل بات ہے. لیکن یہ اس نے ایک مشکل وقت گزارا. دو سال کے بعد اس نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کے اس سے پوچھا, بھائی تو کس لیے آئے, مجھے حکم ہوا ہے تجھ سے بات کروں, تو کس لیے آئے؟ کہا سر مجھے اپنے فرزندی میں لے لے. فرمایا بھائی آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے, آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے, آپ کو آگے جانا ہوگا, آپ کو مل جائے گا, یہ لو لو پیسے, مسلسل کے نیچے سے پیسے نکالے, کہتے یہ لو پیسے, یہ رضا درا ہے, آگے چلو آپ کو مل جائے گا. اب وہ پیسے جیب میں رکھا تو سامنے دے گا تو حضرت آئے. بہت حیران ہوگی حضرت نے بات کی تو کون سی بات کی, بالکل آئے بھی ہو گئے لیکن چونکہ فرما گئے تھے کہ میرے حساب کے پاس نہیں, آپ کے حساب میرے پاس نہیں, لہٰذا آپ جاؤ آگے جاؤ. آگے گئے ہوتے ہوتے بودھا شریف پہنچے. بودھا شریف پہنچ گیا تو شیخ شاہب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے. حضرت نے اس کو دیکھا, انہوں نے حضرت کو دیکھا اور بس دونوں سمجھ گئے. وہ سمجھ گئے کہ میرا ہے اور یہ سمجھ گئے کہ میں اسی کے لیے آیا ہوں اور بس ادھر بیٹھ گئے. حضرت کی بیعت ہو گئے. 17 دن کے بعد حضرت نے ان کو اجازت دی. 17 دن کے بعد حضرت نے ان کو اجازت دی. وہاں جو سالوں سے بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان لڑکا آ گیا اور اس کو 17 دن میں یہ نعمت مل گئی اور ہم سالوں سے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا بات ہے. کہا کچھ کہ نہیں لیکن دلوں میں کہہ دیا. حضرت نے سب کو بلایا, فرمایا دیکھو بھائی, ایک ہوتے خشک لکڑی, ایک ہوتے گیلی لکڑی. جو گیلی لکڑی ہے اس کو پہلے خشک کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آگ لگتی ہے اس کو, تو جو خشک لکڑی ہے اس کو تو خشک نہیں کیا جاتا, وہ تو پہلے سے خشک کے لحاظ, وہ تو فوراً آگ لے لیتی ہے. تو وہ تو تیار آیا ہوا تھا, وہ تو تیار ہوا تو میں تو صرف سلائی لگانے کی دیر تھی, وہ تو کام ہو گیا اس کا. آپ لوگ بھی ایسے ہو جاؤ تو ہو جائے گا. مقصد میرے یہ ہے کہ دیکھو پھر اب وہ آئے گا, ادھر ہندوستان پاکستان کا علاقہ ہے لیکن اس وقت ہندوستان تھا, ہندوستان تشریف لائے یہاں پر سبحان اللہ, یعنی ملتان اور اس علاقے میں جو ہے نا وہ کام شروع کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا کام لے لیا. تو مقصد میرے یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص اپنے شہر کے ساتھ اس کا اس قسم کا تعلق بن جائے تو پھر وہ کہتے ہیں شعیب آئے اگر کوئی میسر, شبانی سے قدیمی 2 قدم ہے, مطلب پھر اس کے بعد فوراً سارا کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اول اس کے تیار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اس کے لیے میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, زیادہ باتیں میں لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ جس کے پاس جا رہے ہو اس کو دیکھو پرکھو اچھی طرح, کہیں کسی ڈاکو کے پاس نہ جانا. آج کل یہ معاملہ بھی بہت زیادہ ہے, جو چیز بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہے نا اس کی 2 جلدی آ جاتی ہے اور اس میں 2 آج کل بہت زیادہ ہے. تو اپنے پہلے معلوم تو کرو نا کہ 2 کے پاس تو میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. اس کے لیے شرائط ہے, 8 چیزیں تلاش کر لو. اس میں 1 آئے اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں, سب سے پہلے بات عقیدہ ہے. اور عقیدہ کس کا ہے میں کچھ نہیں کہتا, کیونکہ عقیدہ ایسی چیز ہے اس پہ لڑائی ہوتی ہے. ہاں جی ہر کہتے ہیں میرا عقیدہ صحیح ہے, میں کیوں اپنی بات بتاؤں, کیوں کہ ظاہر پر لڑائی بن جائے گی. میں آپ سے سب کی بات کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے اور ماشاء اللہ موجود حضرات وہ جانتے ہوں گے, فرمایا کہ یہود میں 71 فرقے تھے, نصارہ میں 72 ہو گئے تھے اور میری امت میں انقریب 73 ہو جائیں گے, لیکن نجات پائے گا صرف ایک. صحابہ کرام نے ڈر کے پوچھا یا رسول اللہ کون سا نجات پائے گا, کون سا فرقہ نجات پائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں. آپ نے نام سنو گا نا اہل سنت والجماعت, یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی چیز ہے. اہل سنت سے مراد آپ کا راستہ اور جماعت کا مطلب صحابہ کا راستہ, جماعت صحابہ کا راستہ. لہٰذا اہل سنت والجماعت جو صحیح معنوں میں ہے, صحیح معنوں میں سے مراد یہ جو سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں اور جو صحابہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں, سنت پہ چلنے والے لوگ اور صحابہ کی پیروی کرنے والے لوگ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ سنت صحابہ نے جس کو سنت سمجھا ہے وہ سنت ہے, میں نے جو سمجھا وہ نہیں ہے. اصل بات کون ہے؟ صحابہ کرام پہلے مخاطب تھے, انہوں نے جس چیز کو سنت سمجھا ہے وہ جناب اصل سنت ہے. تو لہٰذا صحابہ کی پیروی میں میں نے جو سنت سمجھا ہوا ہے وہ سنت پر چلنے والا یہ اہل سنت والجماعت ہے. تو ہمارا شیخ جو ہے کون سا ہونا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت میں سے ہونا چاہیے, 1. دوسری بات, فرض عین علم اس کے پاس ہو. فرض عین علم اس لیے کہ یہ سب کے اوپر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا سب مسلمانوں پہ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں فرض ہے. وہ کون سا علم ہے؟ فرض عین علم ہے. فرض کفایہ علم نہیں ہے. فرض کفایہ علم تو خصوصی علم ہے, جن کو حاصل ہے ان کو حاصل ہے, جن کو حاصل نہیں ان کو حاصل نہیں. لیکن فرض عین علم سب کو حاصل ہونا چاہیے. اگر میں صرف فرض عین علم کی بات نہیں کرتا ہوں تو پھر حاجی امداد اللہ مجرمتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت طالب مصحف کیوں آئے, حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کیوں آئے, حضرت جناب دنگوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں آئے, یہ حضرات بڑے علماء تھے. لیکن کیوں کے پاس ہے؟ جو باقاعدہ یعنی اصطلاحی عالم نہیں تھا لیکن بہرحال فرض علم کے پاس حاصل تھا, ان کو حاصل تھا. تو یہ فرض علم کم از کم ہونا چاہیے. تیسری بات, فرض علم پر کم از کم عمل ہو, 24 گھنٹے فرض علم کے اوپر اس کا عمل ہو, آدمی کو نظر آتا ہو. تین باتیں ہوئی. چوتھی بات, یہ تو ہو گیا عمل اور علم. اب تیسری چیز برکت کی آ رہی ہے. برکت کے بغیر بے برکت ہوتی ہے, برکت کے بغیر بے برکت ہی ہوتی ہے. لہذا اب علم بھی آ گیا, عمل بھی آ گیا, سب اب برکت کی بات ہے. تو برکت کے لیے کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک ان کی صحبت مسلسل ہو. کیسے؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صحابہ کرام کی نسبت سب سے اونچی ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے سامنے نہ بیٹھ, اس کا مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اونچا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے اونچا ہے. حالانکہ علم کے بھی پہاڑ تھے, تقویٰ کے بھی پہاڑ تھے, لیکن کیا ہے, وہ صحابی تھے. تو اس کا مطلب صحبت ایسی چیز ہے جو خصوصی ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو پھر صحبت کا صحبت, پھر صحبت کا صحبت, پھر صحبت کا صحبت, یہاں تک جو مجھ تک پہنچی ہے اس کے ذریعے سے کچھ چیز پہنچتی ہے. وہ جو چیز ہو تو پھر ہو, اس میں برکت آتی ہے. وہ جو سینے کا نور ہے وہ اسی کے ذریعے سے آ رہا ہوتا ہے. کیوں, کتاب کے ذریعے سے الفاظ آ سکتے ہیں, سینے کا نور کتابوں میں نہیں آ سکتا. سینے کا نور کتابوں میں نہیں آ سکتا, اس کے لیے کیا ہے, صحبت ہے. ہاں جی, تو جب یہ والی بات ہے تو ان کی صحبت کا سلسلہ مسلسل آپ سے ان تک پہنچنا چاہیے. چار باتیں ہو گئی. پانچویں بات, کسی شیخ کامل سے اجازت بھی ہو. کیوں, ایک ہوتا ہے صحت مند آدمی, دوسرا ڈاکٹر ہوتا ہے. ہر صحت مند آدمی آپ کا علاج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, خود صحت مند ہے, لیکن آپ کا علاج تو نہیں کر سکتا. آج آپ کا علاج تو ڈاکٹر کرے گا, تو ڈاکٹر کی تو سند ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کہ کسی شیخ کامل نے اس کو اجازت دی ہو. پانچ بات ہو گئی. چھٹی بات یہ ہے کہ ان کے صحبت میں فیض نظر آتا ہو, محسوس کیا جاتا ہو. جب کوئی آتا ہو تو پتہ چلتا ہو کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور خود بھی محسوس ہو اس کو. چھ باتیں ہو گئی. ساتویں بات, مروت میں کرتا ہوں, اصلاح کرتا ہوں. آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم ان پیروں کے پاس جاتے ہیں جو ہم سے مروت کرے. میرے ایک ساتھی ہے, سعید ہے, سادات میں سے ہیں. مجھے کہتے ہیں میں تو جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ تو سعید بادشاہ ہیں اور یہ وہ فلانا, میرے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی بات. میں نے کہا ابھی تک آپ نے پیر نہیں دیکھا, ابھی تک آپ نے پیر نہیں دیکھا. پیر سے وہ لگا آپ کی نہیں ہوئی, پیر تو وہ ہے جو آپ کے امراض بتایا آپ کو. مجھے بتاؤ, جو صحیح پیر ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں کسی غلطی کو برداشت کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس کو پاک و صاف کرنا چاہے گا اور اس میں ہی کامیابی سمجھتا ہوگا, اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سمجھتا ہوگا. میں آپ کو ایک بات سنا, مولانا زرگل صاحب رحمۃ اللہ نام سنے, یہ اسیر مالٹا شیخ ہولندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے مولانا زرگل صاحب. ان کا ایک پوتا یہاں آئی نائن میں ہوتا تھا میرے رشتے دار کے پاس. میں ہمارا گھر بھی ادھر قریب تھا, لہٰذا میں ان کو انگلی سے پکڑ کے کبھی سیر پہ لے جاتا, تو کبھی میں کسی کوئی دعا اس کو پڑھ کے بتاتا, کبھی اس کو کوئی دین کی بات بتاتا. اس طرح جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کوئی کوئی چیز میں بتاتا رہتا تھا. اب میں جب مولانا زرگل صاحب رحمۃ اللہ یہاں جانے لگا تو وہ مجھے بہت خیال لگنے لگے. میں نے کہا تو بڑے بڑے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے, میں کہاں سے آگے ہوگی, میرے اتنا خیال رکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, یہ کیا بات ہے. جب میں نے غور کیا میں نے کہا او یہ تو زکریہ کا کام ہے. زکریہ ادھر بتاتا رہا ہے کہ مجھے شبیر صاحب نے یہ بتایا, شبیر صاحب نے یہ بتایا, شبیر صاحب نے یہ بتایا. تو حضرت کے دل میں میری جگہ اس کی وجہ سے بن گئی. اب وہ میرا جو خیال رکھے کس وجہ سے رکھ رہا ہے, اپنے پوتے کی وجہ سے رکھ رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو جو سادات میں محنت کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گڈ بکس میں آتے ہیں. ہاں جی, یہ کوئی ماشاءاللہ ایک ایسی بات ہے. تو جو صحیح پیر ہوتا ہے, مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا, دیکھو اپنے شیخ کے سامنے سید نہ بن جانا, اپنے شیخ کے سامنے سید نہ بن جانا. ان کو پتا ہوتا ہے مہربان بابا جی. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نسبت موجود ہے, الحمدللہ نسبت کی قدر ہوتی ہے, لیکن نسبت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. اور خیال رکھنا یہ ہے کہ ان کو پاک و صاف کیا جائے. تو یہ والی بات ہے کہ مروت نہ کرتا ہوں, اصلاح کرتا ہوں. اور آٹھویں آخری بات, کیونکہ مجلس میں اللہ یاد آتا ہو دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. اور یہ تو میرے خیال میں انسان کو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے. اگر کسی کے مجلس میں دنیا کی طرف توجہ زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب وہ دنیا دار ہے, اور کسی کے مجلس میں آپ کو اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے بھائی کرکٹ والوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا خیال آئے گا, کوئی کرکٹ کی باتیں آئے گی نا, اور کوئی پلاٹ والا پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا خیال آ جائے گا, کچھ پلاٹوں کا سوچ آئے گا نا, اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھو گے تو کیا خیال آئے گا, اللہ پاک. بس یہی بنیادی بات ہے. اگر یہ آٹھ نشانیاں کسی میں پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ, پھر میں کرامات نہ دیکھنا, پھر ان میں کشفے نہ دیکھنا. کیوں؟ کشفے کرامات ثانوی چیز ہے, بعض صحابہ کو حاصل تھی, بعض کو صحابہ کو حاصل نہیں تھی, پھر بھی وہ صحابہ تھے, پھر بھی وہ صحابہ تھے. چاہے ان کے ساتھ کشف نہ بھی تھا, پھر بھی وہ صحابہ تھے. چاہے ان کے ساتھ کرامت نہیں بھی تھی, پھر بھی وہ جو ہے نا وہ کیا ہے مطلب صحابہ تھے. تو اس کا مطلب اصل چیز یہ ہے, ان آٹھ نشانیوں کو دیکھو, جس وقت مل جائے پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں البتہ یہ والی بات ضرور ہے کہ آپ پہلے سے اچھی طرح جان پڑھ کر لو. مثلا آپ جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں, چار بسیں کھڑی ہیں, ان میں کسی بھی بس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں جو لاہور جا رہے ہیں, لیکن ایک دفعہ جس بس میں بیٹھ گئے پھر دوسرے بس کا نہیں سوچنا. پھر دوسرے بس کا سوچیں گے تو کیا ہوگا, پریشانی ہوگی, اور کیا ہوگا ظاہر مطلب اس کے بعد تو آپ اسی بس میں ہی رہو گے نا. تو پھر جس شہر کے ساتھ ہو جاؤ پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو بہرحال جب کبھی اس قسم کا مل جائے تو ضرور ان کے ساتھ ہو جاؤ. جب تک ایسا نہیں ملتا تو کچھ وظائف اذکار انسان شروع کر سکتا ہے. تو اکثر میں عرض کرتا ہوں 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر, اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے. بلا ناغہ اس میں شرط ہے, اگر درمیان میں نہ ہو گیا تو پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. یہ اگر بلا ناغہ کسی نے کر لیا اس کا دل خود گواہی دے دے گا کچھ ملا ہے انشاءاللہ. اور اگر پھر مل جائے مزید بڑھانا چاہے ٹیلیفون کر لیں. ٹیلیفون کا ٹائم ہمارے پاس 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہے, تو اس میں ہم ٹیلیفون کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے, تو جس کو یہ وظیفہ چاہیے ہوگا اور جس کو ٹیلیفون نمبر چاہیے ہمارے کارڈ پر ہے, ہمارے ساتھی سے وہ کارڈ لے سکتے ہیں. اب میں آخری بات کرتا ہوں. آخری بات کیا ہے, ذی الحج آ رہا ہے. ذی الحج کے اندر کچھ برکات ہیں. دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا, والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, جفت کی قسم, رات کی تا کی قسم. تو یہ فجر کا قسم اللہ نے کہا ہے 10 راتوں کا. 10 راتیں کون ہیں؟ مفسرین حضرات کہتے ہیں اس سے مراد 10 ذی الحج کی پہلے عشرے کی راتیں ہیں. اس میں جفت سے مراد ذی الحج کی 10 ہے, اور تا سے مراد 9 ذی الحج. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ذی الحج کا روزے رکھے آخری پہلے عشرے کی, ہر روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال روزوں کا ثواب ملے گا, 1 سال روزوں کا اجر ملے گا ہر ایک شخص کو. اور 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں آپ سے فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آنے والے کی گناہ معاف ہو جائے, اس کے لیے کفارہ ہو جائے. یہ ہے 9 ذی الحج کا روزہ, ٹھیک ہے نا. تو سبحان اللہ, اور 10 ذی الحج کا تو خیر مہمان نوازی ہے, آج وہ تو عید ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ ان روزوں کا اہتمام اگر ہو سکے تو زیادہ بہت بڑا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی فرما دیا. لوگ شوال کے روزوں کا خیال رکھتے ہیں, روزوں کا خیال نہیں رکھتے. میں حیران ہوں, حدیث شریف بھی اس کی مضبوط ہے اور اجر بھی اس کا زیادہ ہے, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ توجہ کیوں نہیں ہے, لیکن بہرحال چیز تو یہ ہے کہ اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ قربانی آ رہی ہے. قربانی ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں حضرات فرماتے ہیں, یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس پر واجب نہیں ہو تب بھی اس کا دل چاہے کہ میں قربانی کروں, کیونکہ اس کی نسبت بہت زیادہ اونچی ہے. وہ نسبت کیا ہے, جو مینڈا ذبح کیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے, وہ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا قائم مقام تھا. اسماعیل سے ہم کی ذبح کا قائم مقام تھا, اور ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں نا وہ اس مینڈے کے قائم مقام ہے. تو دوسرے مطلب یہ کہ انڈائریکٹلی ہمارا ذبح آپ اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کے قائم مقام ہے. تو اس نسبت اس لیے جتنی اونچی ہے, تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ جل شانوں کو اس دن اس خون بہانے سے, جو قربانی کا خون ہے اس بہانے سے کوئی اور عمل زیادہ محبوب نہیں ہوتا. ان ایام نہر جو ہے, جو قربانی کے ایام ہے, اس میں سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوتا. ہاں جی, اگر کوئی کروڑوں روپے خرچ کر لے دوسرے کی طریقے سے, اور دوسرا شخص کچھ بھی خرچ نہ کرے, صرف قربانی کر لے, یہ اس سے آگے بڑھ گیا, اس سے آگے بڑھ گیا. اور کہتے ہیں کہ جو قربانی کا پہلے قطرہ جاتا ہے نیچے, تو زمین پہ پڑنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت کر, اللہ اس کو قبول فرما لے, ہاں قبول مطلب شرف. اور اللہ پاک نے فرمایا نہیں اللہ, ہاں مطلب جنب وہ یہ جنب وہ جو ان کے ووٹ تھے خون, یہ اللہ تعالیٰ نہیں پڑ, اصل میں وہ تقویٰ پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو ایک تو قربانی محبت کے ساتھ کرنی چاہیے, قربانی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, قربانی کو محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہمارے بزرگوں کی شان ہے کہ وہ قربانی کا جانور خوبصورت لیتے تھے تاکہ اس کو ذبح کرنے کا جی نہ چاہے. اب ذبح کرنے کو نہیں چاہے گا, اس کے ساتھ محبت ہوگی, اس محبت کو جب آپ ذبح کریں گے نا اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی. ہاں جی, یہ جو ہے مطلب اس کے اندر وہ ہے. تو اس وجہ سے قربانی شوق سے کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ, ایام حج ہے, حاجی حضرات جا رہے ہیں. ہاں جی, ایک تو یہ والی بات ہے کہ جس پر حج فرض ہے اس دفعہ رہ گئے لیکن آئندہ نہ رہے, اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں کہ میں نے حج پہ جانا ہے. کیونکہ جو حج جو حاجی جس پہ حج فرض ہو اور وہ نہ کرے اور موت کا وقت آ جائے, تو اللہ پاک فرماتے مجھے نہیں مطلب پرواہ, چاہے وہ عیسائی مرتا ہے چاہے یہودی مرتا ہے, چاہے عیسائی مرتا ہے نہیں چاہے یہودی مرتا ہے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں, اب یہ جو ہے نا خطرناک بات ہے کہ, اور یہ بھی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ واپس آ جاتے ہیں حج سے, اور جس وجہ سے کوئی حج سے رہ گیا ہو, یعنی حج فرض ہو حج سے رہ گیا ہو, تو اس کا وہ کام اس وقت تک نہیں ہو چکا ہوتا, اس کا وہ کام اس وقت تک نہیں ہو چکا ہوتا, اس کا مطلب یہ سزا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو پھر میں, کہتے بیٹی کی شادی فرض ہے, خدا کے بندے وہ فرض کون کس قسم کا ہے؟ ایک شرعی فرض ہوتا ہے, ایک ذمہ داری کا فرض ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. جیسے میں کہتا ہوں سارے میرے بھائی ہیں, یقین میں بھائی ہیں, تو آپ میراث میں ان کو حصہ دیں گے؟ بھائی بھائی ضرور ہے لیکن خونی بھائی تو نہیں ہے نا, رشتے کے بھائی تو وہ ویسے مطلب اخوت کے درجے میں بھائی ہیں. اب ساری عورتیں میری بہنیں, پھر شادی کیسے ہوگی؟ مطلب وہ تو ہے لیکن وہ اس کا مطلب وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا. تو ٹھیک ہے وہ فرض ہے, لیکن وہ فرض ذمہ داری والا فرض ہے, وہ شرعی فرض نہیں ہے اس انداز میں. تو اگر شرعی فرض کے مقابلے میں ذمہ داری والا فرض آ جائے تو شرعی فرض پہلے ہے, سمجھ میں آ گئی نا بات؟ شرعی فرض پہلے ہے. اس بات کو اچھی طرح, یہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے, اس کے بڑے ساتھ سے رہ جاتے ہیں. ادھر قریب ایک شخص کا مکان ہے, میں نام نہیں لیتا, اس سے میں نے کہا کہ بھائی آپ کا حج کا ارادہ کب ہے؟ کہتے اس دفعہ تو نہیں ہے, اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو پھر میرا پلاننگ ہے کہ میں کروں گا, کیونکہ میرے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے. میں نے خدا کے بندے آپ اس طرح آتے جاتے ہیں, میں حج بھی کر لوں. تو حج جو ہے نا جو فرض ہے اس کو کبھی بھی نہیں پیچھے کرنا چاہیے, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ہاں جی, اس وجہ سے بہت پلاننگ کر لے کہ بھائی اگلے سال تو میں نے کرنا ہے, اور جو بہمت ہوں گے وہ اس دفعہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, اس دفعہ بھی ٹرائی کر, کیونکہ این ممکن ہے کچھ لوگ ڈراپ ہو جائے نا, کوئی فوت ہو جاتا ہے, کوئی ڈراپ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, تو ٹرائی کر کے وزارت مذہبی امور کے اندر کچھ خیر خبر لے کر این ممکن ہے کوئی سیٹ مل جائے, یہ ممکن ہے, چانس پاسبل ہے. اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ حج اپنے وقت تک کر لیں, قربانی کو جی لگا کر کریں, اور حج کے روزے بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اب ہم ذکر کریں گے, تو جو حضرات ہمارے سے ذکر کرنا چاہتے تو بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا
illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
الله 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 الله
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وأسرنا ولا تؤسر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين، رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل لے. يا الله ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو پیدا فرما. يا الله دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال لے. يا الله ہماری نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دے. يا الله ہماری قلوب کو قلوب سلیمہ بنا دے. ہمارے یا رب العالمین ہمارے فہم کو یا رب العالمین درست فرما دے. يا رب العالمین افراط تفریط سے ہمیں دور فرما دے. يا رب العالمین حق کے راستے پر ہمیں چلنا نصیب فرما دے. اپنے نبی پاک کی سنتوں پر چلنے والا اور چلانے والا بنا دے. يا رب العالمین ہر قسم کی گندگی سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے تمام مکروں سے ہماری حفاظت فرما دے. يا رب العالمین يا رب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنے در پاک عطا فرما. يا اللہ جب تو فرمائے تو میں تم سے راضی ہوا، پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. يا اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے. اس نے خاتمہ کی عظیم دولت سے فراز فرما دے. موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پوری صراط کی مشکلات سے، جہنم کے آگردوں سے اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما، اور جو ہمارے قابل ابھی زندہ ان سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما دے. اور جو بھی یا اللہ العالمین اس کو اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ذات ان کے نصیب میں تم کی برت کا نمونہ بنا. تمام مظلومین جتنے بھی مسلمانوں کے سب کی اللہ فاض فرما دے. ظلم سے نجات عطا فرما. وہ جو ظالم ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما. جو توبہ نہیں کرنا چاہتے اے اللہ پھر ان مظلوموں کا ان سے بدلہ لے لے. حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما. ہمارے دلوں کے اندر جو جائز عادت ان کو پورا فرما دے. وہ جو نجائز عادت ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے. ہمیں مستجاب الدعوات بنا. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توقع رکھے سب کی دعاؤں قبول فرما دے. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، جن کے بارے میں تو فرما دے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا رب العالمین ہمیں اپنے مقربین میں، محبوبین میں، محبین میں، صادقین میں، صدیقین میں شامل فرما دے. یا اللہ علم نافع عطا فرما، اس پہ عمل صالح عطا فرما، اس میں اخلاص نصیب فرما، اس کو قبول فرما، اس پر راضی ہو جائے، اس راضی کو پھر ناراض نہ ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من ربک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.